بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سمعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 30 دی 1401 ہجری شمسی مطابق 27 جمادی الثانی 1444 ہجری قمری اور 20 جنوری 2023 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، حالات حاضرہ پر مبنی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، پھر یادوں کے جھروکے ہوگا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان توانائی اور ٹرانزٹ کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کا معاہدہ تعمیری اور مثبت ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت اسلام آباد ایران کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور قبضے کے بارے میں اپنی خاموشی ترک اور اس حکومت کے احتساب کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان توانائی اور ٹرانزٹ کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کا معاہدہ تعمیری اور مثبت ہے۔ ایرنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کے روز روسی صدر ولادیمیر پوتین کے فون کال کے جواب میں تہران اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ اور علاقائی تعلقات کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شام میں حالیہ پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تہران آستانہ مذاکرات کے دائرہ کار میں شام کے مسائل کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ روسی صدر پوتین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نقل و حمل اور ٹرانزٹ کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کے لیے اپنے ملک کی آمادگی اور دلچسپی کا بھی اعلان کیا۔ روس کے صدر نے شام کے مسائل کے حل کے لیے آستانہ مذاکرات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا، اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنے وعدوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی مسلسل توسیع کی اہمیت پر زور دیا اور خاص طور پر ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبے میں مزید تعاون بڑھانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کو یورپی یونین کا مایوس کن اقدام قرار دیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے بدھ 18 جنوری کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت پسندانہ موقف اپنانے کو جاری رکھتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھنے کی ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جمعرات کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا نام یورپی یونین کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالنے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع کے حوالے سے یورپی پارلیمنٹ کے حالیہ اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام پر حملہ کرنے کی ان کی ناکام کوششوں کے بعد یہ قرارداد یورپی پارلیمنٹ کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایرانی قوم کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے میں ناتوان ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو ایک سرکاری فورس اور ملک کی عسکری تنظیم کا حصہ قرار دیا اور مزید کہا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گردوں کی نام نہاد فہرست میں شامل کرنے کا خمیازہ یورپ کو جلد بھگتنا پڑے گا۔ اس بات کا اعلان اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے جمعرات کو ایک بیان جاری کر کے کیا ہے۔ یورپی پارلیمان نے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف قرارداد پاس کر کے ایک بار پھر ایرانی عوام سے اپنی دشمنی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایران کی مسلح فوج نے اس اقدام کو عالمی معیاروں اور طریقہ کار میں بدعت قرار دیا، جس سے علاقائی اور عالمی سلامتی استحکام اور امن متاثر ہو سکتا ہے۔ اس بیان میں یورپی پارلیمنٹ کو انتباہ دیا گیا ہے کہ اس اقدام کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایران کی مسلح فوج کے بیان کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج بالخصوص سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی قومی سلامتی اور نظام اسلامی کے اقدار کے تحفظ اور امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں کے پرورش یافتہ دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور ایسے لاحاصل اقدامات سے مرعوب ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ ایران کی مسلح فوج نے خبردار کیا ہے کہ دشمنی کرنے والی ان حکومتوں کو بہت جلد اپنے غلط اندازوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فوجیوں پر دہشت گردانہ حملے کی اسلامی جمہوریہ ایران نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے مرنے والے اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان میں آیا ہے کہ دہشت گردی دو پڑوسی ممالک ایران و پاکستان کا مشترکہ درد ہے اور دونوں ہی اس نحوست کا شکار ہیں۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر ایران و پاکستان کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں کم از کم 4 پاکستانی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت اسلام آباد ایران کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں تہران کی جانب سے اسلام آباد سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کو مضبوط کرنے کے مطالبے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات کا عزم رکھتا ہے کہ اس کی سرزمین کو ایران کے خلاف سرحدی حملوں اور دہشت گرد عناصر کی نقل و حرکت کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایران کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دوست اور پڑوسی ہیں اور ہمارے پاس مسائل پر بات چیت کا ضروری میکانزم موجود ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم و تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ملک میں بلا تاخیر انتخابات کرائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صوبہ پنجاب میں نگراں حکومت کے قیام کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک انتخابات میں تاخیر کا کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو مزید خرابیوں کی اجازت دینا بڑی حماقت ہوگی، لہذا نگراں حکومتوں کے قیام کا آئینی تقاضا سنجیدگی سے پورا کر کے عوام کو انتخابات کے ذریعے فیصلے کا بلا تاخیر حق دیا جائے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور قبضے کے بارے میں اپنی خاموشی ترک اور اس حکومت کے احتساب کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ شام میں اسرائیلی حملے بند، فلسطینی عوام کے خلاف غاصبوں کے جرائم کی روک تھام اور عرب علاقوں پر صہیونی حکومت کا ناجائز قبضہ ختم کرانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو عالمی قراردادوں اور معاہدوں کا پابند بنائے۔ فلسطینیوں پر صہیونیوں کے مظالم کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر دو فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب صہیونی فوجیوں نے جنین پر دو بار دھاوا بول دیا، جس کا فلسطینی مجاہدین نے بھرپور مقابلہ کیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے اس دوران جنین کیمپ میں واقع رہائشی مکانات کی چھتوں پر اپنے اسنائپر کھڑے کر دیے اور بعض علاقوں کی بجلی بھی کاٹ دی۔ شہاب نیوز نے شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں یورپ اور امریکہ کی معیشت پر جنگ یوکرین کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر احمد تیموری صاحب۔ گفتگو کا آغاز کریں گے اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر احمد تیموری صاحب۔ تیموری صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنگ یوکرین کے تعلق سے پہلا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے رکنے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ
دیکھیے، جنگ جس طرح شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ دلائل اور وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر خاص دلائل کی بنیاد پر ہی وہ یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ اسلام دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مختلف جنگیں مختلف اوقات میں شروع ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ 1919 میں شروع ہوتی ہے پہلی عالمی جنگ اور اس کے بعد 1946 میں ختم ہو جاتی ہے. 5-6 سال یہ جنگ چلتی ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جنگیں کیوں شروع ہوئی. مسٹر پوتین نے متعدد مرتبہ یہ کہا تھا کہ ان میں سب سے اہم نیٹو کی توسیع تھی اور خاص طور سے نیٹو کا پابند نہ ہونا تھا کہ جو یورپی ممالک نے یورپ کو کی توسیع کے حوالے سے نیٹو کی توسیع کے حوالے سے جو انہوں نے روس سے وعدے کیے تو اس پر عمل نہیں کیا. اس میں روس نے پیش کی اقدام کیا کیونکہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو جاتا اس کے بعد یہ اقدام روس کی طرف سے ہوتا تو یہ شاید مشکل ہوتا روس کے لیے. لہذا روس نے یہ کام کیا اور روس 1990 کے بعد یعنی باوجود سوویت یونین کی تحلیل کے روس ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا کا اب بھی سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے بھی, اپنے سرمایہ کے لحاظ سے بھی, اپنے فوجی اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی. لہذا مسٹر پوتین نے ضروری سمجھا کہ وہ پیش قدم ہو آگے پہلے یہ اقدام کرتے ہوئے انہوں نے تاکہ نیٹو اپنے اہداف کو پورا نہ کر سکے اور امریکہ حد سے زیادہ مشرقی یورپ کے علاقوں میں اپنے تسلط کو عملی جامہ نہ پہنا سکے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ جنگ کافی حد تک اقتصادی لحاظ سے بھی تعلق رکھتی ہے جس میں کہ یوکرین کے لیے مغربی ملکوں کی امدادی اسلحہ جاتی امداد اور اسی طرح مالی امداد کا تعلق ہے. بہرحال جو ہے وہ یوکرین کے لیے اب اسلحے کی ترسیل ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یورپ کے جو اسلحہ جاتی کارخانے ہیں اور ان کو اقتصادی طور پر فائدہ پہنچ رہا ہے. یورپ کے پاس توانائی کی ذخائر کی کمی ہے اور روس اس حوالے سے بہت رچ کنٹری ہے کہ جس کے پاس گیس اور انرجی کے وافر مقدار میں ذخائر ہیں. یورپی ممالک نے جب یورپ کے خلاف پابندیاں روس کے خلاف عائد کی تو اس کا نقصان خود یورپی ممالک کو ہوا اور نوبت اب یہاں تک پہنچی ہے کہ یورپی ممالک میں گیس کی قلت ہو گئی ہے, توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ پوری دنیا میں اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں یورپ بر اعظم یورپ کے ممالک میں اب جنگلوں کی کٹائی کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے لکڑیوں سے استفادہ کر سکیں. لہذا مسٹر پوتین نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک کہ روس کے اقتصادی اور سیاسی اور عسکری اہداف مقرر پورے نہیں ہو جا سکتے روس اس جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچے گا. اور روس نے, ہم نے دیکھا کہ روس نے دونباس اور مشرقی یوکرین کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہیں وہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس حوالے سے مختلف طرح کی چیزوں کو صادر کرنے والے ممالک کے لحاظ سے وہ اپنے اپنے غلات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں. اس سے دوسرے ممالک جہاں نقصان اٹھا رہے ہیں وہاں پر یورپ والے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جاتا ہے, آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بہرحال اس جنگ سے امریکہ کو فائدہ ہوا. ممکن ہے امریکی حکومت کو فائدہ ہوا ہو, امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں کو فائدہ ہوا ہو, ان کمپنیوں کے مالکین اور شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوا ہو جو کانگریس کے اراکین بھی ہو سکتے ہیں اور امریکی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عوام نے جو مظاہرے ابھی گزشتہ دنوں کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام کی معیشت پر, یعنی امریکہ کے اندر بھی, امریکی عوام کی معیشت پر بھی اس جنگ کے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, یورپ میں تو خود یورپی حکام بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں, توانائی کے بحران نے ان کو آ گھیرا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو امریکہ کو فائدہ ہوا ہے، مغرب کو فائدہ ہوا ہے اس جنگ سے یا نقصان ہوا ہے، اگر عوام کو مد نظر رکھا جائے؟
دیکھیے، تمام دنیا کی اقوام جنگ کی مخالف ہیں، چاہے امریکہ کی ہوں یا یورپ کی ہوں، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں غربت، پسماندگی اور مہاجرت کے نتیجے آتا ہے کہ لوگ ریفیوجیز کی صورت میں سامنے آتا ہے، زیادہ تر مرنے والے عام ہی لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی ہم نے ایسا دیکھا، دوسری جنگ یا پہلی عالمی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ممالک کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ جو حکمراں طبقہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے عوام، مغرب کے عوام، مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سردی برداشت کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ توانائی، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ انرجی جو ہے اس کو مہیا کریں، اپنے لیے سیکیورٹی اور سلامتی کے ساتھ زندگی کریں۔ امریکہ میں بھی یہی صورت ہے، آج اگر امریکہ کے عوام، اگر امریکہ کے شروع کردہ جنگوں کے خلاف ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومیں ہیں کہ جن کو ان جنگوں کا اصل تاوان اور اس کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب اگر مفاد اگر ہوتا ہے، اگر کوئی سود ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو امریکہ کی، امریکہ کے جو اسلحہ ساز فیکٹریاں جو سود کما رہی ہیں، کیا اس سود کا امریکہ کے عوام کو ہی کے فائدہ ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ صرف 1% عہدیدار جو ہیں ان کی جیبوں میں جاتا ہے جو پہلے ہی ناز و نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دباؤ جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو پہلے ہی ٹیکس کے بوجھ تلے دبے چلے ہیں۔ لہذا امریکہ ہو یا یورپ کے عوام ہو، وہ جنگ کے حوالے سے اچھی نظر نہیں رکھ۔
ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ زمین پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، انشاء اللہ ایسے ہی ہے۔ سامعین، ہمارا بھی سلام آپ قبول کریں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے خوشگوار لمحات گزار رہے ہوں۔ اور یہ سردی کا موسم ہے تو بہرحال اس میں خود کو محفوظ رکھنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ضروری امر ہے، اس لیے کہ بہرحال سردی کا موسم بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن خدا نہ کردہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو سخت ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور پھر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اور بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اور انسان ایک سخت مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ضرورت یہ ہے کہ اس سردی کے موسم میں خود کو بھی محفوظ رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سردی سے بچائیے، تاکہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی آپ گزار سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام سامعین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے اور سب کو ایک پرسکون زندگی عطا کرے۔
جی طٰہٰ شمیم، آپ پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے میاں والی پنجاب پاکستان سے۔ جی، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم عہدیدار اور ہمارے سینئر سامع ظریف خان صاحب نے،
جی
وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، میں کچھ دنوں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ریڈیو سے دور رہا ہوں، اس لیے آپ سے رابطہ برقرار نہ کر سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ریڈیو تہران ہمیشہ میرے دل کے نزدیک رہتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، پاکستان میں ان دنوں شدید سردی ہے، خاص طور پر ہمارے شہر میں سردی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور کام کاج کے بعد زیادہ تر وقت بستروں میں ہی بسر ہوتا ہے، لیکن اس دوران ریڈیو سننے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت پسند ہیں، لیکن خبریں اور سیاسی پروگرام میری خاص توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام بزم دوستاں میں بہت شوق سے سنتا ہوں،
جی
اور اس پروگرام میں آپ جس طرح سامعین دوستوں کو یاد کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ نئے سال کے حوالے سے آپ کا بھیجا ہوا مبارکبادی کارڈ مل گیا، بہت خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ ڈاک کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور ریڈیو تہران سے مختلف مناسبتوں پر ڈاک موصول ہوتی رہے گی۔ خط کچھ زیادہ طولانی ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطوط میں مزید باتیں ہوں گی۔
انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ جناب ظریف خان صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں پنجاب پاکستان سے یاد کیا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے ہیں۔ یقیناً اس دور میں کہ جب بہرحال مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ایسے میں ریڈیو سننا اور پھر ریڈیو سننے کے بعد ہمارے پروگراموں کے حوالے سے مفید آرا سے ہمیں نوازنا، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے۔ یقیناً آپ سامعین کی ہی جو توجہات ہیں اسی بنا پر ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ آپ سامعین جو پروگرام سن رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسی وقت معلوم ہوگی جب آپ سامعین اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیں یہ بتاتے رہیں کہ ہمارے پروگرام کس حد تک مفید جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ بہرحال اس وقت پاکستان میں شدید سردی ہے، میں نے بھی شروع میں ذکر کیا، اور یقیناً صرف پاکستان ہی کیا اگر دیکھا ہے تو پوری دنیا میں جو ہے بہت شدید سردی ہے. پاکستان خود ایران میں جو ہے برف باری ہو رہی ہے, یہاں پر شدید سردی ہے. بہرحال ایک چیز آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے اور جو دل کو چھو لینے والی ہے کہ یقیناً اس وقت بستر میں بیٹھ کر ریڈیو سننے کا جو مزہ ہے. یقیناً آپ نے پرانی یادیں تازہ کر دیں کہ کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ جب یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں کہ لوگ خاص طور سے دیہاتوں میں عام طور سے جو ہے وہ بستر میں بیٹھ کر ریڈیو سنا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک اچھی یاد ہے اور اس کو بہرحال زندہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں اچھی ہیں کہ آدمی جو ہے مثلاً ضروری نہیں کہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہے, کبھی ریڈیو بھی سنے. اور ریڈیو کے جو پروگرام ہوتے ہیں بعض وقت بہت ہی مفید ہوتے ہیں, بلکہ اگر ایران کے پروگرام جو دیکھے جائیں تو سارے مفید ہیں. اس لیے کہ بہرحال ہم جو مسائل جن باتوں پر یہاں باتیں کرتے ہیں, جو مسائل پیش کرتے ہیں, یقیناً وہ بہت ہی مفید ہیں زندگی میں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ ضرور سنیں, اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور جو آپ کے قریبی افراد ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ریڈیو تہران سنیں. اس لیے کہ یہاں کے تمام پروگرام تقریباً سبھی مفید ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے اپنے ذوق پر ہے کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں. بہرحال ریڈیو تہران یا ٹی وی کے جو پروگرامس ہیں ٹی وی کے ہیں, اسے بھی آپ سن سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کی مفید آ رہا ہوں اس سے آپ ہمیں نواز سکتے ہیں, ہم تاکہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ نیا سال آیا اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو کارڈ ارسال کیا, تو یقیناً ہماری کوشش یہی ہے کہ ڈاک کے سلسلے کو جاری رکھا جائے. اگرچہ بہرحال اس راہ میں کچھ مشکلات ہیں, مگر انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے. جی
جی, بہت شکریہ طاہر شمیم. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے صدر شارٹ ویو میڈیا کلب شیخوپورہ پاکستان اسرار احمد چودھری صاحب نے. انہوں نے نئے اسوی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا ہے, 2022 تلخ و شیریں یادوں کو اپنے جلوں میں لیے رخصت ہو گیا اور 2023 باہیں پھیلائے ویلکم کر چکا ہے.
جی,
اور ریڈیو تہران نے بھی اس سال کے آغاز میں اپنے سامعین کو یاد رکھا اور ایک خوبصورت کارڈ سامعین دوستوں کے لیے روانہ کیا, جس پر ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سامعین کو کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی طرف سے ڈاک کا انتظار تھا اور نئے اسوی سال پر سامعین کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے, لیکن اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس کارڈ میں کچھ کمی بھی رہی ہے, انشاءاللہ آئندہ ڈاک میں اس کو دور کر دیا جائے گا, جس کی نشاندہی میں نے پرائیویٹ میسج میں کر دی ہے. کلب کے تمام دوستوں کی طرف سے کارڈ کو پسند کیا گیا ہے. پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں اور آج آواز کی کیفیت بھی قدرے بہتر ہے. ہمارے کلب ممبران ریڈیو تہران کی نشریات کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ سے ایک درخواست ہے کہ رابطے کے اس سلسلے کو برقرار رکھیں تاکہ سامعین کی حوصلہ افزائی جاری رہے. جی
ہاں, اسرار احمد چودھری صاحب, آپ نے بھی پنجاب پاکستان سے مجھے یاد کیا ہے, اور یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ اتنے دور سے بیٹھ کر ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں اور سوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. آپ نے نئے سال کی مبارکباد پیش کی, ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیا سال جو ہے 2023 ہم سب کے لیے انشاءاللہ بابرکت واقع ہو اور تمام مسلم امہ جو ہیں وہ متحد ہو جائیں. اور یقیناً یہ ایک اہم ضرورت ہے کہ اس وقت متحد ہو کر ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. دین کے حوالے سے جو برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں, جو غلط باتیں کی جا رہی ہیں, تاکہ ہم متحد ہوں اور ان برائیوں کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. اس لیے ہمارے درمیان اتحاد بہت ضروری ہے. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے نئے سال کے موقع پر آپ کو کارڈ بھیجا, تو یقیناً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو یہ ڈاک کا رابطہ ہے اس کو قائم رکھیں, اور بہرحال اس سلسلے کو ہم کوشش کریں کہ آئندہ بھی برقرار رکھیں, جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا. اگرچہ ہمارے ساتھ بھی بہت سی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, لیکن بہرحال کوشش ہی کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس سلسلے میں کوششیں یقیناً برابر ثابت ہوں گی, اگرچہ مشکلات ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بیچ سے ٹوٹے نہیں, اور انشاءاللہ یہ پھر آئندہ بھی سلسلہ قائم رہے تاکہ آپ سامعین سے جو ہمارا ڈاک کا سلسلہ ہے وہ بھی برقرار رہے. ویسے اگر آپ سامعین جو ہم سے رابطہ رکھتے ہیں وہ ڈاک کا سلسلہ جو خط کا تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے, اب تو بس واٹس ایپ وغیرہ کا ایک رابطہ رہ گیا میسج کا, تو بہرحال یہ برقرار رہے انشاءاللہ. جہاں تک ڈاک کا یہ سلسلہ ہے خط و کتابت کے علاوہ, آج مثلاً کچھ چیزیں بھیجنے کا کارڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم کوشش کریں کہ برقرار رہے اور آپ سامعین جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہیں. جی,
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شاہد رضا صاحب نے.
جی,
وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات کافی عرصے سے پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آپ کی شام کی نشریات شارٹ ویو میں کافی حد تک صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات اور صبح کی نشریات میڈیم ویو پر بھی معمولی شور کے ساتھ قابل سماعت ہوتی ہے. ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کافی لوگ سنتے ہیں اور یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، لیکن پروگرام خلقت کی رانائیہ، نور ایمان، سر چشمہ ہدایت، کلام نور سن کر ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، جبکہ پروگرام بزم دوستہ سارے سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے اور بھائی حسین تقوی نہایت محبت سے سامعین دوستوں کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزم دوستہ میں ہونے والی گفتگو ہمارے دل کی آواز ہے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ خط وغیرہ لکھنا اب بہت کم ہو گیا ہے، لیکن حسین تقوی صاحب نے نہایت محبت سے خط لکھنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب سامعین دوستوں کی طرف سے خط کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ویسے خطوط ارسال کرنے کے طریقوں میں بھی تیزی آ گئی ہے اور خط اب واٹس ایپ کے ذریعے ہی ارسال ہو رہے ہیں، جو ایک اچھا طریقہ ہے. ریڈیو تہران کے تمام سامعین کو میرا سلام.
جی ہاں جناب شاہد رضا صاحب، آپ نے اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے ہمیں یاد کیا ہے. ہم آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازا ہے. آپ نے تمام پروگراموں کے تقریباً نام لیے ہیں، نور ایمان، خلقت کے رانائیاں، سرچشم ہدایت، کلام نور. یقیناً سارے پروگرام بہت ہی مفید ہیں اور آپ کو مفید لگ بھی رہے ہیں، پسند بھی آ رہے ہیں. یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یقیناً آپ ہمارے دیگر پروگرام بھی سنیں اور اس حوالے سے بھی ہمیں آپ نوازتے رہیں تو یقیناً بہت نوازش ہوگی. اور جناب شاہد رضا صاحب، آپ نے یقیناً یہ ایک اچھی بات لکھی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزم دوستہ میں ہونے والی گفتگو ہمارے دل کی آواز ہے. تو یقیناً ایسا ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ یہاں سے بیان کریں وہ آپ کے دل کی آواز ہو اور آپ اسے سنیں، اور سننے کے بعد جو آپ کی اپنی دلی آرزو ہے، جو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس آواز کو سنیں کہ جو آپ کی دلی آواز ہے. یقیناً ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات آپ تک پہنچائیں کہ جو آپ کے دل کی آواز ہو. یقیناً خط لکھنا تو اس دور میں بہت کم ہو گیا ہے، اور اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب وہی سسٹم بس واٹس ایپ کا زیادہ تر چل بسا ہے، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ بہرحال اپنے پیغامات کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں. اور یقیناً یہ چیز اگرچہ غلط نہیں ہے، مگر خط و کتابت کی جو بات ہے وہ اپنی جہاں پر یقیناً بہت ہی اہم ہے، اور اس کو پھر سے اگر رواج مل جائے تو بہت ہی اچھا ہو، مگر بہرحال چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی اہم چیز یہ ہے کہ آپ پروگرام سن کر جیسے بھی ہو پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنے مفید آرا سے نوازتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے یا جیسے بھی ممکن ہو. بہرحال آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے شہر میں جو ہے بہت سے لوگ ہماری نشریات سنتے ہیں. تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو دیگر سامع آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں جو نشریات سن رہے ہیں، یقیناً وہ بھی پروگرام کے حوالے سے اور نشریات کی جو کیفیت ہے، وہاں تک آواز جو پہنچ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یقیناً ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور آواز کی کیفیت کو بھی بہتر بنا سکیں. اگرچہ یہ میڈیائی لہریں ہیں، اس میں جو ہے کبھی مشکل پیش آتی ہے، کبھی اونچی آواز ہے، کبھی ہلکی آواز ہے، کبھی دھیمی ہے، کبھی کچھ ہے، تو بہرحال اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش پھر بھی یہ ہماری رہتی ہے کہ ہم جو آواز کی کیفیت اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. بہرحال آپ پروگرام ہمارے سن رہے ہیں، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. پروگرام آئندہ بھی سنتے رہیے گا، اور اسی طرح پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیے گا. یقیناً آپ جیسے سامعین کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور ساتھ ہی جو آپ نے لکھا ہے کہ پروگرام سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ یقیناً سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، خطوط میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی سامع ابھی تک ہمیں خط نہیں لکھ سکے ہیں، ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خط لکھیں اور اپنے مفید آرا سے جو ہمیں نوازتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ جو ہمارے پرانے سامع ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائیں یا ہم سے دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے رابطے میں ہوں اور یہی خط ہی کا سلسلہ جو ہے وہ ہم سے برقرار رکھیں، تاکہ ایک رابطہ ہمارے اور آپ کے درمیان برقرار رہے. جی ہاں، تو سامعین ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے، تو ہم اس مرحلے میں اپنے تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 دی 27 جمادی الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامن، 27 جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو معروف عالم دین الحاج مرزا حسین نوری تبرسی نے وفات پائی۔ وہ زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، اعلی روحانی اور انسانی صفات کے اعتبار سے اپنے دور کی منفرد شخصیت تھے۔ علم حدیث، تفسیر، علماء دین کی سوانح حیات اور علم رجال میں بھی تبرسی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے ان موضوعات پر بہت گہرائی اور توجہ کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں۔ استاد مرزا حسین نوری اہل بیت رسول علیہ السلام سے متعلق کتب کی اشاعت میں بھی غیر معمولی طور پر فعال رہے۔ ان کی بہت سی کتابیں باقی ہیں، جن میں مشہور ترین کتاب مستدرک الوسائل کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیس جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا۔ لاؤس 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا، پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی۔ آخر کار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ بیس جنوری سن 1894 عیسوی کو جرمن موسیقی داں ایڈولف ساکس کا انتقال ہوا۔ ایڈولف ساکس مارچ 1819 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد موسیقی کے آلات بناتے اور بیچتے تھے، اس لیے وہ بچپن سے ہی موسیقی کے آلات سے آگاہ ہو گئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے والد کا پیشہ اختیار کر لیا اور بہت زیادہ مطالعات کے بعد ایک ساز ایجاد کیا جو ان کے نام سے ساکسوفون کہلایا۔ انتقال کے وقت ایڈولف ساکس کی عمر 75 سال تھی۔ بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں۔ ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاع سے وابستہ ہو گئیں۔ وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے۔ ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولٹ اور ناول شائع ہوئے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے 1979 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے ہیں۔ 21 اگست 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ May 30, 1357 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر وسیع پیمانے پر شائع ہوئی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایران واپسی کے فیصلے کے اعلان سے شاہ کی حکومت کے کارندوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے استعفیٰ دینے اور ایران سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شاہ کی حکومت سے وابستہ بعض فوجیوں نے بھی نہتے عوام پر حملہ کر کے پہلوی حکومت کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن کارآمد ثابت نہ ہوئی، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایرانی عوام کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ May 30, 1373 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے وزیر اعظم مہدی بازرگان کا انتقال ہوا۔ وہ 1286 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے فرانس گئے اور پیرس میں انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے 1320 ہجری شمسی سے تہران یونیورسٹی میں تدریس بھی کی۔ مہدی بازرگان نے تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے دوران اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور 28 مرداد 1332 ہجری شمسی کے کودتا کے بعد ان کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ مہدی بازرگان اسلامی انقلاب سے کچھ پہلے انقلابی کونسل کے رکن بنے اور اس کونسل کی تجویز پر عبوری حکومت کی تشکیل پر مامور ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے بنیادی اختلافات اور عبوری حکومت میں انقلاب مخالف عناصر کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ عبوری حکومت 9 مہینے سے زیادہ نہ چل سکی۔ مہدی بازرگان 87 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين